अगर वो जो गुफ्तगू मैं करूँ आपसे मुहैया करूँगा उससे रिलेटेड हो जाए तो वो बहुत अच्छा है, तो ताकि जो है वो हर चीज मौजूद थी मुनासिबत से होनी चाहिए। जब आदमी करता है हो सकता है अगर उसमें कुछ चाहिए हो तो मेरी इस्लाह हो जाएगी, और अगर हो सकता किसी को कंफ्यूजन हो तो उसके लिए क्लियर मत करूँ।
پر محمد و آل محمد صلوات اللہ
اللہم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد
و آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین ما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين صلى الله عليه
اللهم صل على محمد
جان محترم صاحبان علم و دانش، اس مختصر سی گفتگو کے لیے میں نے اب جس چیز کو اپنے گفتگو کا موضوع سخن قرار دیا ہے وہ مکالمہ یا وہ گفتگو امام حسین علیہ السلام والسلام نے شب عاشور فرمائی ہے۔ تاسوع کا روز ہے، عصر کا وقت ہے، یعنی نو محرم عصر کا وقت۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تلوار کا سہارا لیے ہوئے اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما ہے، اور آپ کو اس دوران ایک اونٹ سی آ گئی، اور دوسری طرف جو لشکر یزید ہے وہ اپنا اسلحہ لے کے جنگ تبل بجاتا ہوا خیموں کی طرف اس نے بڑھنا شروع کیا، اور ان گھوڑوں کی آواز جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کانوں تک ٹکرائی، وہ دوڑتی ہوئی آئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا بھیا۔ امام حسین نے آنکھیں کھولی اور فرمایا انی رأیت رسول اللہ فی المنام، میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے۔ قالا، وہ فرما رہے تھے انکا سائر ان قریب، کہ حسین تو بہت جلد میرے پاس آ جائے گا۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد
اللہ صلی علی محمد۔
جناب زینب نے کہا بھیا کس قسم کا شور ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو الفضل عباس کو بلایا اور کہا بھیا عباس، جاؤ جا کے دیکھو یہ شور کیسا ہے۔ حضرت عباس نے اپنے ساتھ 20 افراد کو لیا اور لشکر یزید کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کس لیے آگے بڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ابن زیاد کی طرف سے ایک نیا پیغام آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو آپ بیعت کر لیں، اور اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو ہم آپ سے ابھی جنگ کریں گے۔ حضرت عباس واپس پلٹے اور امام حسین کو بتایا کہ وہ جنگ کرنے کی نیت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ایسی صورت میں کچھ ارشاد فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی خدمت میں وہ جو امام نے شب عاشور جملے ارشاد فرمائے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرمایا ارجع الیہم، عباس ان کی طرف واپس پڑ لو، واپس جاؤ۔ فان استطعت، اگر ممکن ہو سکے، ان یؤخرہم الی غدوا، اس جنگ کو کل صبح تک کے لیے تم ٹال دو۔ وتدفع عنہم ان الاشیاء، اور آج رات جنگ نہ ہونے دو، جنگ کل صبح تک کے لیے ٹال دو، اور آج رات جنگ نہ ہونے دو۔ کیوں؟ فرزند رسول، جب جنگ ہی طے پائی ہے تو آج کیا اور کل کیا؟ جب شہید ہی ہو جانا ہے تو پھر آج جنگ ہو جائے یا کل جنگ ہو جائے تو کیا ہے؟ جو علماء تاریخ ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، جو تحلیلی گفتگو کرتے ہیں انہوں نے فرمایا در حقیقت میں ہر کل کا دن یعنی اس میوے کی طرح تھا جس نے کل پکنا تھا, کیونکہ ہر کل جب عصر عاشور کا وقت آنا تھا تو پھر ہر نے بدلنا تھا. تو امام حسین نے جو ایک رات کی مہلت مانگی ہے وہ ہر کے لیے. اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے بھی اپنے جو رات کی مہلت مانگی ہے تو اس کا بھی امام نے بھی سبب بیان کیا ہے. وہ سبب آپ کی خدمت میں وہ بھی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا ارجع الیہم, واپس ان کی طرف پلٹو, فان استطعت, اگر ممکن ہو سکے, ان یؤخرہم الی غدوا, انہیں کل صبح تک کے لیے جنگ ٹال دو, وتدفع ان الاشیاء, آج رات جنگ نہ ہونے دو فرزند رسول. وہ کیوں؟ فرمایا اللہ تاکہ نصلی لربنا اللیل, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آج رات اپنے رب کی نماز پڑھیں, وہ ندعو ہو, ہم چاہتے ہیں کہ آج رات دعا میں گزار دیں, وہ نستغفر ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ آج رات استغفار میں گزار دیں. فرزند رسول, یہ نماز میں, دعا میں, استغفار میں آپ رات کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نماز میں رات گزارنا چاہتے ہیں؟ فرمایا وہو یعلم, ایک عجیب جملہ میرے امام نے ارشاد فرمایا ہے, وہو یعلم, میرا رب اس بات کو جانتا ہے. امام نے اس موقع پہ پرور دیگار دو عالم کو گواہ بنایا ہے. وہو یعلم, میرا رب جانتا ہے, قد انی احب الصلاۃ, کہ مجھے نماز سے عشق ہے. جب امام نے مہلت کے لیے کہا تھا کہ ہم سب رات نماز, ہم سب مل کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو جمع کا صیغہ استعمال کیا تھا, لیکن جب امام نے خدا کو گواہ بنایا ہے تو پھر جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا. جب عشق کی بات آئی ہے کہ کہا نماز سے عشق ہے, تو صرف اپنی ذات کو شامل کیا ہے, سب کو نہیں شامل کیا, اس لیے کہ امام میں اور دوسروں میں ایک بنیادی فرق ہے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور امام بھی نماز پڑھتے ہیں. امام جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کو عشق کے ساتھ پڑھتے ہیں, لیکن جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کو ذمہ داری احساس کرتے ہوئے, ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے, واجب کا احساس کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر وہ جو چھوٹا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے, اور بعض یونیورسٹی میں بھی جاتے ہیں, وہ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں, تعلیم دونوں حاصل کرتے ہیں, لیکن وہ بچہ جو بچپنے میں ہوتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے, اگر اسے بتا دیا جائے کہ جناب آج جو یہ جو اس وقت کرسمس آئی ہے تو دو چھٹیوں کی بجائے 10 ہو گئی ہیں, زیادہ چھٹیاں ہو گئی ہیں, تو وہ بڑا خوش ہو جائے گا, یار اسکول والے بہت اچھے ہیں, یہ بہت اچھے اسکول والے ہیں, انہوں نے زیادہ چھٹیاں دے دی ہیں ہمیں, اور کوئی 15 کر دے تو اس کی وہ تعریفیں شروع ہو جائیں گے بچے. تو ذہن کیونکہ بچگانا ہے, تو جیسے ہی وہ چھٹی ملی تو وہ خوش ہو گیا. وہ جو تعلیم حاصل کر رہا تھا وہ بس کیونکہ والدین کے کہنے پہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہر روز چلا جاتا, لیکن اسے تعلیم سے عشق نہیں ہے. اور وہ بچہ جو یونیورسٹی میں جا رہا ہے, وہ جو خود سے تعلیم حاصل کر رہا ہے, وہ جو پارٹ ٹائم جاب کر کے بھی اپنی تعلیم کا خرچہ برداشت کر رہا ہے, اب اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی اگر چھٹیاں ہو گئی ہیں تو ایک مرتبہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تعلیم سے عشق ہے. تو پتا چلا جب تک انسان کا ذہن بچگانا رہتا ہے وہ اس کام کو مجبوری کے تحت کرتا ہے, لیکن جیسے ہی اس کا ذہن بلوغ کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے وہ اس کام کو عشق کے ذریعے کرتا ہے. تو جیسے ہی ہمارا ذہن بچگانا رہتا ہے, ہم نماز کو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پڑھتے ہیں, جب انسان بلوغ کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو نماز کو عشق کے ساتھ ادا کرتا ہے. نماز کو وہ عشق کے ساتھ ادا کرتا ہے. وہو یعلم, امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذات پہ خداوند متعال کو گواہ بنایا ہے کہ میرا پروردگار جانتا ہے کہ مجھے نماز سے بڑا عشق ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو نماز سے بڑا عشق ہے. شہادت کو ایک روز تاخیر میں ڈال دیا, اس لیے نماز کے لیے, تاکہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اور جب عاشور ہوئی ہے نا, تو اس کی ابتدا جانتے ہو کیسے ہوئی ہے؟ سب سے پہلے اذان علی اکبر سے ابتدا ہوئی ہے, اور جب اختتام ہوا ہے عاشور کے روز کا تو امام حسین کے سجدے سے ہوا ہے. یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ عاشور کا اگر کوئی میسج ہے تو وہ اذان اور نماز کے درمیان میں. اور جب آپ زیارت عاشور زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا تو گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکات وامرت بالمعروف ونهیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. فرزند رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. آپ زیارت وارثہ میں گواہی دے کے بتاتے ہیں کہ فرزند رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ کو نماز سے عشق تھا. جب کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی ہے نا, دیکھو جناب زینب کو کس قدر نماز سے عشق ہے. جب خیمے جل چکے, کٹے ہوئے سر والے لاشیں آس پاس پڑے ہیں اور چھوٹے بچے جو پیاس پیاس کرتے رہے, وہ جب کچھ دیر کے لیے سنبھل گئے نا, تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کے بن میں جب رات میں اندھیرا چھا گیا تو ایک مرتبہ مصلی بچھایا اور نماز تہجد کو پڑھنا شروع کیا. جانتے یہ وہ نماز ہے جس کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. ایک مرتبہ مصلی بچھایا, اب جب جناب زینب کھڑی ہوئی ہے نا, تو اب وہ زینب جو 72 کے زخم دیکھ چکی تھی, اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو کے نماز شب ادا کرتی. ایک مرتبہ ٹانگیں جب کانپنے لگی نا, تو جناب زینب بیٹھ گئی اور بیٹھ کے نماز شب کو شام غریبہ میں ادا کر کے بتایا کہ ہمیں نماز سے بڑا عشق ہے, ہمیں نماز سے بڑی محبت ہے. اور جب جنگ صفین ہوئی ہے نا, تو نماز کا وقت آ گیا. جب جنگ صفین میں نماز کا وقت آیا ہے, ایک مرتبہ میرے مولا نے مصلی بچھا دیا, مولا علی نے مصلی بچھا دیا اور نماز کو پڑھنا شروع کیا. ابن عباس آئے, کہا یا علی ابھی تو جنگ ہو رہی ہے تو اب نماز کا کون سا وقت ہے, ابھی نماز کا کون سا وقت ہے. میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے ایک درس ہدایت بن گیا, فرمایا انما قاتلناهم علی الصلاۃ, ہماری جو جنگ ہے وہ نماز ہی کے اوپر ہے, ہماری جو جنگ ہے وہ نماز ہی کے اوپر ہے. تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتے؟ نماز تو پڑھتے ہیں. تو ان کی نماز اور اس نماز میں کیا فرق ہے؟ وہ صرف سر جھکاتے ہیں, وہ ٹھوکرے مارتے ہیں, بارگاہ خداوندی میں جھکتے نہیں ہیں. جو حقیقی نماز ہے وہ اپنا وجود بارگاہ خداوندی میں جھکا دینا ہے. اور جب عصر عاشور ہوئی ہے, اب ایسی صورت میں امام تشریف فرما ہے, جنگ ہو رہی ہے, تیر چل رہے ہیں, ایک پہ ایک شہید ہو رہا ہے, ایسے موقع پہ سماما ابو سائدی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. یہ وہ دوران ہے جب جنگ ہو رہی ہے, تیر چل رہے ہیں. آئے اور آ کہنے لگے فرزند رسول نماز کا وقت ہو گیا, ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور نماز آپ کی امامت میں پڑھ لیں. تو جانتے ہو آپ نے کیا فرمایا؟ ذکرت الصلاۃ, تم نے نماز کا ذکر کیا ہے. جعلک اللہ من المصلیین الذاکرین, اللہ تمہارا شمار نمازیوں میں کرے. اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا نام آزا اول وقتہا, ہاں یہی نماز کا پہلا وقت ہے. اور فرمایا سألوہم, تم میں سے کوئی جائے اور ان سے جا کے پوچھے, ان یکفو عنا, کہ وہ جنگ کو روک دیں. فرزند رسول کس لیے؟ کہا حتی نسلی, تاکہ ہم نماز پڑھ لیں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشور کے دوپہر میں جو ہے وہ جنگ کو رکوانے کی گزارش کر کے بتایا کہ ہمیں نماز سے بڑی محبت ہے. اور جب وہ گئے ہیں نا, حبیب ابن مزاحی اور دوسرے امام کے ساتھی, کہا فرزند رسول نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور تم نماز روک دو. تو حسین جس نے علی اکبر کو نیزہ مارا تھا وہ آیا اور کہنے لگا انہا لا تقبل, تم لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہیں. تو حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ جلال میں آ گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرزند رسول کی نماز جو ہے وہ قبول نہ ہو اور تم یزیدیوں کی نماز قبول میں ہو جائے. تو اس دوران حضرت حبیب ابن مظاہر گئے ہیں تو وہ شہید ہوئے ہیں. اب تیر چل رہے, انہوں نے جنگ نہیں روکی اور امام خیمے میں بھی نہیں گئے, مصلے بچھائے, امام آگے کھڑے ہوئے, لیکن صف کو دو حصوں میں تقسیم کیا, جو افراد ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا. کچھ لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کچھ لوگ آگے کھڑے ہوئے. جو آگے کھڑے ہوئے وہ حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے, جو پیچھے کھڑے ہوئے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. اب امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں, تیر پہ تیر چل رہے ہیں. جب آپ نے سلام پڑھا ہے نا, تو وہ جو آپ کے آگے کھڑے تھے ان میں سے ایک شہید ہو گیا. جب آخری تیر اسے لگا امام نے سلام پھیرا ہے تو امام نے اسے گود میں لے لیا. تو جانتے اس نے کیا کہا؟ کہا فرزند رسول کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ تو عصر عاشور میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جماعت خیموں کے اندر نہیں خیموں کے باہر ادا کر کے بتایا کہ ہمیں نماز سے بڑی محبت ہے. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ بنایا ہے تو ہم سب حج کے لیے جاتے ہیں. حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے. لیکن یہ کعبے کا مقصد کیا ہے؟ یہ حج کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی تو مقصد ہوگا نا. ہم حج کے لیے جاتے ہیں, کس لیے جاتے ہیں؟ سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14 سورہ ہے اور سورہ کی آیت نمبر 37 میں پروردگار عالم نے ابراہیم کا کلام نقل فرمایا ہے. حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنا لیا نا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. پروردگار میں نے اپنے بچوں کو اس وادی غیر ذی زرع جس میں کوئی بھی زراعت نہیں ہوتی کوئی بھی کھیتی نہیں اگتی ان بچوں کو اس وادی میں چھوڑ دیا. ابراہیم آپ نے کیوں چھوڑا؟ فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ, پروردگار میں اس لیے آباد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیری نماز قائم ہو جائے. تو مولا کائنات جنگ صفین میں نماز پڑھ رہے ہیں, مولا امام حسین تیروں کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور جو نماز کے لیے کہتا ہے اس کو دعا دے رہے ہیں جعلک اللہ من المصلیین, اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے. اگر ہمارے درمیان جب مختلف عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں امام حسین کا ماتم ہو رہا ہوتا ہے, عزاداری ہو رہی ہوتی ہے, تو اب اگر کوئی نماز کی بات ہو جائے تو کچھ لوگ چڑ جاتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ کاسا جو ہے وہ آنچ سے زیادہ گرم ہے, ہم امام سے زیادہ جو ہے مولائی بنے, ایسا تو نہیں ہے. امام میں اور معلم میں خاص فرق ہے, جو ٹیچر ہوتا ہے نا اور امام میں خاص فرق ہے, وہ مرشد وہ پیر, ان میں خاص فرق ہے. آپ دیکھیں یہ پولیس مین ہوتے ہیں نا سم ٹائم یہ بھی ٹیچر بن جاتے ہیں, تو امام میں اور ٹیچر میں خاص فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جب پولیس مین ٹیچر بنتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹریفک لائٹ خراب ہو جاتی ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے کس جگہ پہ, اشارہ کرتا ہے تم اس طرف چلے جاؤ, اس والی ٹریفک کا تم اس طرف چلے جاؤ, تو کسی کو منزل تک نہیں لے کے جاتا, ان کی رہنمائی کرتا ہے وہیں پہ کھڑے ہو کے. تو معلم بھی کسی کو منزل پہ نہیں لے کے جاتا, اس کی رہنمائی کرتا ہے وہیں پہ رہ کے. تو معلم مرشد ٹیچر اور دوسرے رہنما وہیں پر رہتے ہیں آگے نہیں بڑھتے, امام وہ واحد رہنما ہوتا ہے جو آگے آگے چلتا ہے امت اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ یعنی جیسے جیسے اولی الامر کرتا جائے تم ویسے ویسے کرتے جاؤ. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے امام حسین کرتے جائیں ویسے ویسے اگر ہم بھی کرتے جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تیروں کے مصلے میں نماز پڑھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جانتے ہو کیا ارشاد فرمایا؟ اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. ایک جگہ پہ نہیں, قرآن مجید میں بار بار آیا ہے نماز پڑھو, نہیں نماز کو قائم کرو. ایک خاص فرق ہے نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں. تو نماز کا قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ تو جو ہے نا یہ جو نماز قائم کی جاتی ہے اس کو کس لیے؟ نماز کا قائم کرنا کیا ہے اور نماز پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ آپ نے پڑھ لی نماز جب دل چاہا پڑھ لی تو اسے نماز پڑھنا کہتے ہیں. تو نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو دیوار بنائی جاتی ہے اس میں مختلف اینٹیں رکھی جاتی ہیں, تو اینٹوں کا مجموعہ جب آپس میں مل جاتا ہے تو پھر دیوار قائم ہو جاتی ہے. کوئی شخص کوئی بچہ دیوار بنانا چاہ رہا تھا تو ایک اینٹ اس نے اس طرف رکھی اور دوسری یہاں رکھی, پھر جب تھوڑی دیر بعد پھر ایک اینٹ اوپر رکھی, پھر یہاں رکھی, پھر وہاں پہ رکھ دی, تو فاصلوں کے ساتھ وہ اینٹ رکھ رہا تھا. تو اس نے دیکھا ہلکی سی جو ہوا چلی ساری دیوار گر گئی، دیوار قائم نہ ہو پائی۔ ایک بزرگ سے اس نے پوچھا کہ بابا جی یہ بتائیے کہ دیوار قائم کیسے ہوگی، اینٹ پہ اینٹ تو رکھ رہا ہوں، دیوار قائم کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا بیٹا صرف ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ کہ اس اینٹوں میں فاصلہ کم کرتے جاؤ گے تو نماز قائم ہو جائے گی، یہ دیوار قائم ہو جائے گی۔ صاحبان عزت، ایک ہم جمعے کو نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک سنڈے کو پڑھ لیتے ہیں، ایک تھرسڈے کو پڑھ لیتے ہیں، کبھی موقع ملا تو ایک پڑھ لیتے ہیں، تو کتنا زیادہ فاصلہ پایا جاتا ہے۔ اگر اقیم الصلاۃ پہ عمل کرنا ہے تو نماز کو قائم کرنا پڑے گا، ان فاصلوں کو کم کرتے چلے جائیں، جماعت قائم کرتے چلے جائیں، نماز قائم ہو جائے گی۔
محمد والے محمد بلندر محمد والے محمد بلند سروار محمد والے محمد بلند سروار بزرگ امام زمانہ بلند سروار
اتنا ہی اچھا ہے کہ امام حسین کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے عاشورہ سے درس لیتے ہوئے اگر ہم اس ویکینڈ میں ہر ویکینڈ میں سیٹرڈے سنڈے نائٹ اگر نماز جماعت سے پڑھ لیا کریں تو آدمی آئیں، چار آئیں، چھ آئیں، کبھی افراد پہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں تو امام کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیقیم الصلاۃ، ابراہیم کیوں کعبہ آباد کر رہے ہیں، یہ حج میں نمازی کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ سبق لے کے آئیں، لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز قائم ہو سکے، تاکہ انسانیت بارگاہ خداوندی میں جھک سکے۔ یہ نماز انسان کو کمال تک لے جاتی ہے، یہ نماز ہی ہے جو انسان کو معراج تک لے جاتی ہے۔ خالق نے جو نماز کا تاج پہنایا ہے نا، وہ سجدے کو پہنایا ہے۔ سجدہ کمال انسان، سجدہ شرافت انسان، سجدہ میزان انسان۔ دل تڑپے تو سجدہ کرو، کوئی اچھی بات ہو جائے تو سجدہ کرو، مت منہ موڑو سجدے سے، بت بھاگو سجدے سے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ درود پڑھ دو محمد عباس، جاؤ اور جا کے ایک رات کی مہلت لو، کیوں؟ وہو یعلمو، میرا پروردگار جانتا ہے، قد انی احب الصلاہ، کہ مجھے نماز سے محبت ہے۔ اور مولا آپ کو کس شے سے محبت ہے، کس شے سے آپ کو عشق ہے؟ فرمایا کثرت دعا، مجھے جو ہے وہ دعا کثرت سے مانگنے سے عشق ہے، یعنی تھوڑی دعا نہیں، کبھی دعا مانگ لی ایسے نہیں، دعا پڑھ لی نہیں، دعا پڑھنے سے بھی نہیں، کثرت دعا، مجھے زیادہ اللہ سے مانگنے سے عشق ہے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کن باتوں سے عشق ہے؟ سجدے سے عشق ہے۔ تو امام حسین کو کس سے عشق ہے؟ دعا سے عشق ہے۔ دو چیزوں سے عشق ہے نا، دعا سے عشق ہے، پر ہمیں امام کو سجدے سے عشق ہے۔ سورہ آراف، ساتواں سورہ ہے قرآن مجید کا، جب ابلیس کو پروردگار دو عالم نے نکالا ہے نا، تو کہا فخرو نکل جا، تو رجیم ہے، لانتی ہے، تو جانتے ہو کیا کہنے لگا؟ پروردگار میں اس زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کر دوں گا۔ وہ ایک سجدہ جس کا تو نے حکم دیا، میں نے نہیں کیا، تو زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کر دوں گا، تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک کے سجدے کے مقابلے میں ہزار ہاتھ سجدے دے دوں گا۔ تو جان تو پروردگار دو عالم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل بن گیا، اس میں سارا اسلام پروردگار دو عالم نے چھپا دیا اسی ایک جملے میں۔ حدیث قدسی کا جملہ ہے، فرمایا ابلیس عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، ابلیس میری عبادت وہ ہے جیسے میں چاہتا ہوں، نہ جیسے تو چاہتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ عبادت پروردگار وہ ہے جیسے پروردگار چاہتا ہے، نہ جیسے ہم چاہتے ہیں۔ تو جتنے بھی ہم کام خود سے کرتے رہے لیکن اگر مرضی پروردگار دو عالم کے مطابق نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کوشش یہ کرنے چاہیے کہ تمام کاموں میں مرضی خدا کو مد نظر رکھا جائے. کہا پھر نکل جا تو. اب جب جانے لگا نا سورہ اعراف ساتواں سورہ قرآن مجید کا, اور اس میں اس نے ابلیس نے یہ کہا, اللہ نے اس کو نقل کیا, کالا فبما اغویتنی لا اکودن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پروردگار اب میں جا رہا ہوں تو جا کے کروں گا کیا, کہ ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا. کدھر کدھر سے گمراہ کروں گا, سامنے سے آؤں گا گمراہ کروں گا, پیچھے سے آؤں گا گمراہ کروں گا, دائیں سے آؤں گا گمراہ کروں گا, بائیں سے آؤں گا گمراہ کروں گا. تو ابلیس کہاں کہاں سے گمراہ کرے گا؟ چار جہتوں سے گمراہ کرے گا, یا سامنے سے آئے گا گمراہ کرے گا, یا پیچھے سے آئے گا گمراہ کرے گا, یا دائیں سے آئے گا گمراہ کرے گا, یا بائیں سے آئے گا گمراہ کرے گا؟ جہتیں کل کتنی ہیں؟ چھ. کون کون سی؟ سامنے, پیچھے, دائیں, بائیں, اوپر, نیچے. جہتیں چھ ہیں. ابلیس گمراہ کرے گا چار جہتوں سے. دو جہتوں سے ابلیس گمراہ نہیں کرے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو عشق کن چیزوں سے؟ سجدے سے عشق ہے اور دعا سے عشق ہے. ابلیس کتنی چیزوں سے گمراہ کرے گا؟ چار جہتوں سے. یا سامنے سے آئے گا گمراہ کرے گا, یا پیچھے سے آئے گا گمراہ کرے گا, یا دائیں سے آئے گا گمراہ کرے گا, یا بائیں سے آئے گا گمراہ کرے گا؟ ان دو جہتوں سے ابلیس کسی کو گمراہ نہیں کرے گا. اب اگر کسی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ اس کو ابلیس سے بچا لے گا. اگر کسی نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اللہ اسے ابلیس سے بچا لے گا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ اسے ابلیس کے حملوں سے بچا لے گا, اور اگر کسی نے سر سجدے میں رکھ دیا تو اللہ اسے ابلیس کے حملوں سے بچا لے گا. تو پیچھے چار جہتیں رہ گئیں. چار جہتوں سے گمراہ کرے گا نا. تو پوچھے, یا رسول اللہ کوئی طریقہ ایسا بھی ہو کہ ان چار جہتوں کی گمراہی سے بھی بچ جائیں؟ یا سامنے سے آئے گا وہ گمراہ کرے گا, یا پیچھے سے آئے گا گمراہ کرے گا, یا دائیں سے آئے گا گمراہ کرے گا, یا بائیں سے آئے گا گمراہ کرے گا؟ تو یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ چاروں جہتوں میں سے کی گمراہی سے ہم بچ جائیں. تو احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل ہمارے بھائیوں کے بڑے معتبر امام ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے میدان میں جب رسول پاک نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو ایک جہت سے اعلان نہیں کیا. رسول نے المولا کائنات کے بازو پکڑے اور فرمایا, ان اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, وانا مولا المومنین, اور میں مومنین کا مولا ہوں. فمن کم تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب رسول پاک نے مولا کائنات کو چاروں جہتوں کی طرف رک کر کے کہا چار مرتبہ. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں چار مرتبہ رسول نے فرمایا, من کم تو مولا فہذا علی مولا, من کم تو مولا فہذا علی مولا, من کم تو مولا فہذا علی مولا, من کم تو مولا فہذا علی مولا. یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں کہ اگر علی کی ولایت کوئی چاروں جہتوں میں لے کے چلا گیا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. کوئی مشرق میں رہے یا مغرب میں رہے لیکن اگر علی کی ولایت کے ساتھ رہے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. مشرق میں چلا جائے یا مغرب میں چلا جائے لیکن علی کی ولایت کے بغیر چلا جائے تو پھر گمراہی آ جائے گی. لیکن اگر مشرق اور مغرب میں انسان جائے علی کی ولایت کے ساتھ جائے تو کسی جگہ پہ بھی رہے کبھی گمراہی نہیں آ سکتی. وَقَسْرَتَ الدعا, مجھے دعا کی کثرت سے بڑی محبت ہے. سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے, اور سورہ میں پروردگار دو عالم نے دعا کے لیے فرمایا ہے, قل مَعْيَابُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ. چھوٹا سا جملہ ہے جو پروردگار دو عالم نے سورہ فرقان میں فرمایا. کل میرا حبیب اپنی امت سے یہ کہہ دے, مَعْيَابُ بِرَبِّي, میرا پروردگار کبھی تم پہ توجہ نہ کرے. یابو, جان دو یابو کسے کہتے ہیں؟ وزن کو کہتے ہیں. وزن کو, کسی چیز کے وزن کو یابو کہتے ہیں. کل مَعْيَابُ بِكُمْ رَبِّي, میرے پروردگار کے نزدیک تمہارا کوئی وزن نہ ہوگا. لولا دعاؤکم, اگر تمہاری دعا نہ ہو تو تمہاری پروردگار بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہوگی. وزن یعنی اہمیت، وزن یعنی ویلیو، وزن یعنی تمہاری قدر و قیمت. تو انسان کس انسان کی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قدر و قیمت ہے؟ سورہ فرقان نے فرمایا کل ما یعبوبکم ربی، تمہاری اللہ کے نزدیک کوئی بھی قیمت نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہوگی. لولا دعاؤکم، اگر جب تک تم بارگاہ خداوندی میں منگتے نہیں بن جاتے نا تو تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یعنی معلوم یہ ہوا کہ وہ انسان جو جتنا سب سے زیادہ مانگتا ہے بارگاہ خداوندی میں، وہ سب سے زیادہ محبوب. جو جتنا زیادہ دعا سے محروم ہے، اس کی اتنی پروردگار کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اور پروردگار عالم نے اس میں دعا کے لیے بڑی اہمیت دی ہے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدانے اذا دانے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اذا سالک عبادی، میرا حبیب، جب یہ بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، فانی قریب، تو ان سے یہ کہہ دو کہ میں تم سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الدانے، لوگوں کی دعائیں میں ہی سنتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار. تو پروردگار لوگوں کی جب دعائیں تو سنتا ہے، تو کتنی دعائیں ہیں جو مانگی جاتی ہیں اور قبول نہیں ہوتی؟ پر میں اجیب دعوت دانے اذا دانے، ہاں میں دعائیں سنتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں. جب وہ پڑھتے دعا ہے، دین کہیں اور ہوتا ہے، پھر گارنٹی نہیں ہے. اجیب دعوت دانے، دعائیں میں قبول کرتا ہوں. اذا دانے، جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں. فل یستجیبو بھی، دعا کی قبولیت میری ذمہ داری ہے. فل یستجیبو، دعا کی قبولیت میری ذمہ داری ہے. ول یومینو بی، لیکن مجھ پہ ایمان لانا تو بندوں کی ذمہ داری ہے. لعلہم یرشدون، میں تاکہ دعا کا حکم اس لیے دے رہا ہوں تاکہ انہیں کمال تک لے جاؤں. تو دعا انسان کو کمال تک لے جاتی ہے. دعا اگر پڑھی جائے تو انسان کی اہمیت ہوتی ہے. اگر دعا سے انسان محروم ہو جائے تو بارگاہ خداوندی میں مقام سے محروم ہو جاتا ہے. شہید متحری عالم اسلام کے بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، جن کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ اسلام کو سیکھنا چاہے تو وہ شہید متحری کو پڑھے. یعنی کتنی بڑی گارنٹی ہے، جو صحیح اسلام سمجھنا چاہے وہ متحری کی فکر دیکھے. اتنی بڑی ضمانت دینا کوئی معمولی بات نہیں. تو شہید متحری نماز اور عبادت کے موقع پہ جب گفتگو فرماتے ہیں تو ایک جملہ لکھتے ہیں، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، میں چاہتا ہوں اپنے محترم محبوب سامعین کی خدمت میں جملہ ہدیہ کروں، جو شہید متحری نے فرمایا. فرمانے لگے دعا کے موقع پہ، فرمانے لگے، جب دیکھیں شہید متحری وہ انسان تھے جو عبادت گزار بھی تھے، عابد بھی بہت بڑے تھے، فیلسوف بھی بہت بڑے تھے، مفکر بھی بہت بڑے تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاکر بھی بہت بڑے تھے. تو مختلف کمالات آپ کی شخصیت میں جمع تھی، عارف بھی تھے، تو ایسی صورت میں سیاستدان بھی تھے. تو اب ایسی صورت میں جب وہ لوگوں کو بیدار کر رہے تھے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جب وہ شاہ کے خلاف بیدار کر رہے ہیں، طاغوت کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ صرف عبادت میں مشغول ہے، دعاؤں میں مشغول ہے. دعا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن شہید متحری نے ایک جملہ لکھا، فرمانے لگے کچھ لوگوں کا جو دین ہے وہ فقط مفاتی الجناب میں ہے. مفاتی الجناب ہمارے ہاں دعا کی ایک بہت بڑی کتاب ہے. شہید متحری فرمانے لگے کچھ لوگوں کا دین فقط مفاتی الجناب تک محدود ہے. مفاتی الجنان میں تو بہت زیادہ دعائیں ہیں. شہید فرما رہے ہیں کچھ لوگوں پہ تنقید کرتے ہوئے کہ ان کا دین فقط مفاتی الجنان تک محدود ہے. بڑے ادب سے، بڑے احترام سے میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ہم نے مفاتی الجنان سے کتنی دعائیں لی ہیں؟ مفاتی الجنان میں تو بہت دعائیں ہیں. اور شہید متحری ان لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں جو جن کا دین مفاتی الجنان تک ہے. ہمارے پاس مفاتی الجنان سے فقط ایک دعا ہے، اس دعا کا نام دعائے کمیل ہے. شہید متحری ان لوگوں کو کمال تک نہیں دیکھ پا رہے کہ جن کے پاس پوری مفاتی الجنان ہو. اور ہمارے پاس پوری مفاتل جنازے فقط ایک دعا ہے, جس دعا کا نام ہے دعائے کمیل. یہ دعائے کمیل اور حدیث کے ساتھ ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے, ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے کہ بٹیر بازی نہیں ہے کہ ایک دعا کی اہمیت بتا کے دوسرے کی دعا کی اہمیت گرانی سے, یہ نہیں ہے. دعائے کمیل جو ہے وہ اس کو نسبت ہے مولا کائنات سے, اور حدیث کسا کو نسبت ہے جناب سیدہ سے. تو ان دونوں کو حدیث کسا مفاتل جناب میں شامل نہیں ہے, اس لیے میں نے دعائے کمیل صرف آپ کی خدمت میں دیکھی. تو اب ایسی صورت میں جب دعائے کمیل فقط دعائے کمیل ہے, تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس نصاب کو تھوڑا بڑھا دیں؟ نوجوان دوستو, کیا نہیں چاہیے کہ کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم, اگر ہماری اہمیت فقط دعا کے وسیلے سے ہے, ایک دعا ہی فقط پڑھنا ایسا ہے جیسے شش امامی جانتے ہیں فقط چھ اماموں کے قائل, وہ تو چھ کو مانتے, اگر صرف ایک کو ہی مانتا ہو تو اس کا مقام کیسا ہوگا؟ تو اسلام کہتا ہے کہ نومنو بباز و نکفرو بباز نہیں ہونا چاہیے. ایک کو تو آپ پکڑنے پکیے سب چھوڑ دیں, ماہ رمضان میں کھجورے کھانا تو پکڑنے پکیے سب چھوڑ دیں. اسی طرح سے مفاتیح الجنہ کے اندر اور بھی بہت سی دعائیں ہیں. دیکھ صحیفہ سجادیہ ہے, آپ خود بتائیے, سب پڑھے لکھے افراد ہیں, صحیفہ سجادیہ کی امام سجاد سے اس کے نسبت ہے, تو کتنی دعائیں ہمارے یہاں مشہور ہیں, کتنی دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. دعائے ندوہ بھی ہے, دعائے توسل بھی ہے, دعائے ابو حمزہ سمالی بھی ہے, دعائے عرفہ بھی ہے, دعائے جوشن کبیر بھی ہے. یہ دعائے جوشن کبیر جو ہے, جانتے ہو اس کو کس سے نسبت ہے؟ امام حسین علیہ السلام. اور امام حسین علیہ السلام نے دعائے جوشن کبیر کو جانتے ہو کسے نقل کیا ہے؟ مولا کائنات سے, اپنے بابا سے, علی بن ابی طالب سے. اور فرمانے لگے ہم اسے کب پڑھتے ہیں دعائے جوشن کبیر کو؟ فقط اور فقط ماہ رمضان کے شب قدر کی راتوں میں, اور اگر اس دن کو چھٹی ہو گئی, کو مس ہو گئی, تو اب یہ کتاب بند ہو گئی, اس کا کورس ختم ہو گیا, ابھی اگلے سال اگر شب قدر ملی تو اسے پڑھ لیں گے. ایک عالم دین نقل فرما رہے تھے کہ ایک شخص, اب ان کے حوالے سے کہ ایک شخص امام زمانہ سے اس نے ملاقات کی, تو امام نے فرمایا تم دعائے جوشن کبیر کیوں نہیں پڑھتے؟ اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, اپنے بابا سے نقل کیا, بابا علی بن ابی طالب سے, فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے فرمایا ہے کہ دعائے جوشن کبیر کو پابندی کے ساتھ پڑھو. دعائے جوشن کبیر کو پابندی کے ساتھ پڑھو, اور کہنے لگے میرے بابا نے مجھے وصیت فرمائی تھی. یہ جو کفن میں دعائے جوشن کبیر لکھی جاتی ہے, جانتے ہو یہ کس کی سنت ہے؟ مولا کائنات نے وصیت فرمائی اپنے بیٹے حسین ابن علی کو کہ بیٹا حسین ابن علی, جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے کفن پہ دعائے جوشن کبیر لکھ دینا. وہ دعا جو مرتے وقت کفن کے ساتھ چلی جائے, نوجوانوں اس کی بڑی اہمیت ہے, تو اگر زندگی میں پڑھ لی جائے اس کو. کیا جب کفن میں دعائے جوشن کبیر لکھتے ہو تو شب قدر کی رات دیکھتے ہو کہ جی شب قدر کی رات کیونکہ مس ہو گئی ہے تو اب کفن میں کوئی اور دعا لکھ دی جائے؟ تو جب پورے سال کے دنوں میں جب بھی کوئی مر جائے دعائے جوشن کبیر لکھ دی جاتی ہے, تو اگر پڑھ بھی لی جائے تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. تو بڑے ادب سے, بڑے احترام سے بات ادیا کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس جو کہتے ہیں جی یہ دعائیں شروع کریں, یہ پڑھیں, وہ کریں, جب محفل سجتی ہے, بڑے ادب سے ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری دعاؤں کو بھی متعارف کرایا جائے, دوسری دعاؤں کا بھی تعارف کرایا جائے. ہاں, کسی پہ تنقید کرتے ہوئے نہیں, کیونکہ اسلام یہ چیز نہیں سکھاتا, بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ جیسے آپ کو کسی اور امام کا بھی کبھی حال بتا دیں, تو یہ نہیں کسی امام پہ تنقید ہو رہی. درود پڑھ دیں محمد والے.
محمد و آل محمد صلوا. خدا بارے دیگر بلندر صلوا.
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی چیزیں بتائیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے بڑی محبت ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا سے بڑی محبت ہے، وہ تلاوت کتاب ہی۔ تیسری چیز جو امام نے فرمائی شب عاشور، جانتے وہ کیا تھی؟ فرمایا وہ تلاوت کتاب ہی، کہ میرا پروردگار جانتا ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑا عشق ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17 سورہ ہے، اور اس سورہ میں پروردگار عالم نے قرآن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، جو ہم نے قرآن اتارا ہے، مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس قرآن مجید میں شفا ہے۔ کس چیز کی شفا ہے؟ معاشرے میں کچھ درد پائے جاتے ہیں، کچھ مشکلات معاشرے میں پائی جاتی ہیں، قرآن مجید میں ہر درد کی دوا موجود ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور یہ کتاب رحمت ہے، ان کے لیے، لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک عجیب جملہ پروردگار نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ کتاب جو ہے قرآن مجید جو ہے اضافہ نہیں کرتی ظالموں کے لیے مگر خسارہ۔ تو قرآن مجید کا یہ دوہرا اثر کیوں ہے؟ دو اثر ہے قرآن مجید کے، الٹا اثر کیوں ہے؟ الٹا اثر بھی ہو رہا ہے، یعنی مومنوں کو رحمت بن کے آ رہا ہے، مومنوں کے لیے شفا بن کے آ رہا ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ بن کے آ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ظالم ہوتا اس کے لیے بھی شفا ہو جاتا، جو ظالم ہوتا اس کے لیے بھی جو ہے وہ رحمت ہو جاتا۔ جیسے کہتے ہیں مولانا آپ سب کے لیے برابر ہیں، ہوتا ہے نا کہ جو انسان سب کے لیے ایک جیسا ہو تو اسے کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، قرآن مجید جو ہے وہ دونوں کا، قرآن مجید کا مزاج الگ الگ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ قرآن مجید مومنوں کے ساتھ ہو تو رحمت بن جاتا ہے، قرآن مجید مومنوں کے ساتھ ہو تو شفا بن جاتا ہے، لیکن ظالموں کے ساتھ ہو تو خسارہ بن جاتا ہے۔ تو جو صفت قرآن مجید کی ہے وہی صفت روز عاشور کی تھی، کہ جو انسان بھی امام حسین کے پاس آتا اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا تو ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا، اگر دل میں ظلم ہوتا تو وہ خزانے میں مبتلا ہوتا جاتا۔ یہی صفت ان مجلسوں کی ہے کہ کوئی اگر مجلس امام حسین میں آئے تو اس کے دل میں اگر ایمان ہو تو ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ظلم لے کے آئے تو وہ گھٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ درود پڑھ رہا ہوں جو قرآن مجید ہے یہ دوہرا سبب رکھتا ہے، دوہرا جو ہے وہ اثر رکھتا ہے، یہ شفا بھی ہے اور قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ خسارہ بھی ہے۔ شفا ہے مومنین کے لیے اور خسارہ ہے ظالمین کے لیے۔ درود پڑھ دے محمد اللہ
اللہم صلی اللہ محمد
شب عاشور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہہ دی تو حضرت ابو الفضل العباس اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے اور ان سے مہلت مانگی، بہت ہی دل ناخواستہ انہوں نے وہ مہلت دی۔ اب ایسی صورت میں ساری رات یہ جو ٹاپک ہے نا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مکالمے کا، گفتگو کا، وہ در حقیقت تو شروع ہو جاتا ہے جب سے امام نے سفر فرمایا ہے اور روزے عاشور تک جب تک آپ کی زندگی تھی، یہ 3 مہینے۔ اگر ہو سکے تو ہمیں ہفتہ وار یہ کوئی ایسا پروگرام کرنا چاہیے جب چند دوست مل کے بیٹھیں، امام کے فرمان کو آپس میں بحث کریں، گفتگو کریں، قوم میں پتہ چلے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا گفتگو فرمائی۔ تو یہ ٹاپک ہمارے درس میں بھی چلتا رہنا چاہیے، اور ویسے بھی مجلسوں میں بھی اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، جب یہ وقت گزرا، مہلت ملی، امام حسین کے خیموں میں عبادت الہی شروع ہوئی، کوئی دعاؤں میں مشغول ہے، کوئی استغفار میں مشغول ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، لہم دبی کا دبی نخلے، بین راکعین وقائدین وقائمین وساجدین. امام حسین کے خیموں سے ایسے عبادت الہی کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتوں سے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے. کوئی ان میں حالت قیام میں تھا, کوئی ان میں حالت رکوع میں تھا, کوئی ان میں حالت سجدے میں تھا. اب مختلف حالتوں میں اصحاب امام حسین ہیں پر عبادت پروردگار کر رہے ہیں. امام حسین بھی عبادت کر رہے ہیں, کیونکہ مانگی ہے دعا اس کی. اس لیے جو وہ جو لشکر یزید والے تھے وہ جسوسی کی نیت سے کچھ لوگ ملتے اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے پاس سے آ کے رکتے, دیکھتے کیا کریں اور پھر چلے جاتے. اب ایسی صورت میں امام حسین علیہ السلام نے ایک آیت کی تلاوت کی, وہی آیت جو میں نے سرنامہ اخلاق میں خدمت پیش کی. کچھ لوگ آئے, آنے کے بعد امام حسین کے خیمے کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور دیکھنے لگے کہ امام حسین علیہ السلام کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی ان کے دیکھنے کے مقابل میں. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. چھوٹی سی قرآن مجید کی آیت ہے. کیا فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ کافر جو ہیں یہ گمان مت کریں. قرآن مجید میں, پورے قرآن مجید میں جہاں بھی حسب آیا نا, گمان کرنا, اس کا مطلب یہ کہ ان کی فکر غلط ہے, ان کی سوچ غلط ہے. یہ جو سوچ رکھے ہوئے نا, جیسے وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, ان لوگوں کے لیے یہ مت گمان کرنا کہ جو رائے خدا میں قتل کیے گئے وہ مردہ ہیں. تو وہاں بھی تحسب آیا. تو وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافر یہ گمان مت کرے, یعنی ان کا گمان یہ غلط ہے. کیا انما نملی لہم, ہم نے جو انہیں مہلت دے رکھی ہے, خیر لانفسہم, وہ بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے. انما نملی لہم, ہم نے تو مہلت اس لیے دی ہے, لے یزدادو اسما, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکے. مہلت کس لیے دی ہے؟ لے یزدادو اسما, زیادہ سے زیادہ وہ گناہ کر سکے. دیکھیں ہم جب دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت کوئی بھی عبادت نہیں کرتے, کوئی بھی چیز پروردگار عالم کی نہیں کرتے, تو ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ نعمتوں پہ نعمتیں چلی آ رہی ہیں. جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے, مٹی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے. تو ہمارے دلوں میں ایک خیال سا پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا کہ یہ انسان جو ہے وہ کوئی کام بھی نہیں کر رہا, لیکن جب کام کر بھی نہیں رہا, یعنی نماز پڑھ رہا ہے نا, روزہ رکھ رہا ہے نا, کوئی بھی چیز نہیں کر رہا, تو اس پہ نعمتوں پہ نعمتیں مل رہی ہیں. تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اتنی نعمتیں اللہ نے دے دی تو اس کا مطلب اللہ اس سے راضی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نقصان پہ نقصان ہوئے جاتے ہیں, کبھی یہ نقصان کبھی وہ نقصان. تو انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہ انسان جس کے زیادہ نقصان ہو رہے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. تو ہمارے نزدیک اللہ تعالی کی خوشی اور اس کی ناراضگی کا جو معیار ہے وہ دنیا کی نعمتیں ہیں. یعنی کہ اگر کسی کے پاس نعمتیں زیادہ آ گئی تو تصور کرتے ہیں کہ اللہ اسے راضی ہو گیا, مکان کی قیمت بڑھ گئی, اللہ نے کرم کر لیا. ملک پاکستان میں بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی جاتی ہیں اور ان کوٹھیوں پہ جب مکمل ہو جاتی ہیں تو لکھ دیا جاتا ہے حاضر میں بندے ربی. ایک مرتبہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ بڑا ناراض ہوا, تو چیلوں نے پوچھا کہ استاد آپ ناراض کیوں ہیں؟ کہنے لگا کہ مجھے اصل میں جو ناراضگی ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ساری محنت میری ہوتی ہے, لیکن جب نام لکھ دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا لکھ دیا جاتا ہے, خاصا من فضل ربی. تو نعمتوں کے زیادہ آنے کو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہے, نعمتیں کم ہو جائیں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ نعمتوں کا زیادہ آنا یہ جو ہے وہ اللہ کی خوشی پہ دلیل نہیں ہے. انما نملی لہم, ہم نے اس لیے نعمتیں زیادہ دی ہیں, لیزدادو اسما, تاکہ وہ اور غرق ہو سکے. وہ اور گناہ زیادہ کر سکیں. انما نملی لہم خیر لانفسہم, مت تصور کرے کہ یہ نعمتیں ان کے لیے خیر ہیں, بلکہ یہ بالکل اس لیے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکیں. دیکھو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو, جانوروں کو آپ شکار کرتے ہیں تو جانتے ہو شکار کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ جو شکار کی وہ ایک چھوٹا سا وہ جو جال سا لگاتے ہیں اس میں اس کے لیے تھوڑی سی روٹی رکھ دیتے ہیں. وہ دوڑتا ہوا جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یار انہوں نے بڑی نعمتیں مجھے دے دی. وہ اس بات سے غافل ہے کہ یہ جو نعمت ہے اس کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جتنا مرضی کھاتا رہے, تو وہ نعمت اس لیے ہے کہ یہ اس کو اور جو ہے وہ دھکیلا جا سکے. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے اس میں یہی جو ہے وہ ترجمہ اس کا یہ ہے, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, جب انہوں نے بلا دیا ہمارے فرامین کو, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, جو ہم نے حکم دیا تھا وہ ان کو اس نے بلا دیا, تو پھر کیا ہوا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, تو ہم نے ہر شے کے دروازے اس پہ کھول دی کہ جتنا مرضی تو کھا لے, جتنا مرضی کر لے. حتی اذا فارغوا, جب ساری نعمتیں اس کے پاس آ گئیں, حتی اذا فارغوا, وہ اکڑنے لگا, یعنی جو وہ اترانے لگا, اپنی نعمتوں پہ ناز کرنے لگا, اسے اپنی دولت پہ گمنڈ آ گیا, اخذناہم بغتۃً, تو ہم نے ایک دفعہ اسے پکڑ لیا. تو پروردگار دو عالم نے جو نعمتیں اگر کم آ جائیں تو ناراضگی ہے پروردگار پہ دلیل نہیں ہے, نعمتیں زیادہ آ جائیں تو خوشی ہے پروردگار پہ دلیل نہیں ہے. تو پروردگار کون سی شے ایسی ہے جو تیرے معیار, تیری خوشی اور تیری ناراضگی کا معیار کون سی شے ہے؟ یعنی کوئی تو معیار ہو نا پروردگار, کیسے پتا لگے یہ نعمتیں جب معیار نہیں ٹھہری, تو کوئی معیار ہو کہ ہم اس کو دیکھیں تو پتا لگے کہ پروردگار جو ہے وہ ہم سے راضی ہے. تو وہ اگر زیادہ آ جائے تو پتا چلے جو پروردگار ہم سے ناراض ہے. سورہ آل عمران میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا, کل, میرا حبیب ان سے کہہ دے, انکم تم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, تو مجھ محمد کی تباہ کرو, مجھ محمد کے پیچھے پیچھے چلتے رہو, یحببکم اللہ, اگر تم مجھ محمد کی تباہ کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا, ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ تو گناہ بخشنے والا ہے. یعنی پروردگار دو عالم نے سورہ آل عمران میں محمد رسول اللہ کی اتباع کو اپنی خوشی اور ناراضگی کا سبب بتایا ہے کہ جو جتنا زیادہ محمد رسول اللہ کی اتباع کرتا جاتا ہے وہ اتنا اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے, جو جتنا اتباع رسول سے دور ہوتا جاتا ہے وہ اتنا مقبوض ہوتا چلا جاتا ہے. رسالت ماب کی اتباع جو ہے جس قدر زیادہ آتی جائے گی اس قدر انسان اللہ کا محبوب ہوتا چلا جائے گا, اور جتنا رسول کی اتباع سے دور ہٹتا چلا جائے گا انسان اتنا مقبوض ہوتا چلا جائے گا. یہ اتباع ایک ایسی شے ہے کہ اگر نبی کے پہلو میں کوئی بیٹھے لیکن اتباع نہ کر رہا ہو تو نبی اسے پہلو سے ہٹا دیتے ہیں, اور اگر کوئی اتباع کر رہا ہو فارس سے آ جائے اسے سلمان منا اہل البیت بنا دیتے ہیں. درود پڑھ دے محمد والے. جو اتباع ہے وہ معیار ہے, اس معیار پہ پروردگار دیکھتا ہے کہ کون جتنا محمد و آل محمد کی اتباع کر رہا ہے, کون کتنا جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تو جو نعمتوں کا چھن جانا یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. کوئی کسی کے پاس اگر کوئی نعمت کم آ گئی نا تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20 سورہ ہے, اور سورہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. سورہ طٰہٰ 20 سورہ قرآن مجید کا, فرمایا کیا؟ من اعرض عن ذکری, جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, تو ہم ان کا روزگار ان پہ تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. تو جو بھی اللہ کے ذکر سے اراز کر لیتا ہے، دوری کر لیتا ہے، اللہ اس پہ اپنا روزگار تنگ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ. تو ذکر پروردگار کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون. ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، یعنی قرآن مجید کو ہم نے اتارا ہے اور قرآن کی ہم حفاظت کریں گے. تو ذکر یعنی قرآن مجید. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے دوری اپنائی تو میں کیا کروں گا؟ فإن له معيشة ضنكا، تو اس پہ اس کا روزگار تنگ کر دوں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ والے بڑے خوشحال ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ والے بڑے خوشحال ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا والے بھی بڑے خوشحال ہیں، در حالانکہ انہوں نے قرآن سے دوری بھی اپنائی ہے. تو پروردگار سورہ طہ میں کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، فإن له معيشة ضنكا، تو اس پہ میں اس کا روزگار تنگ کر دیتا ہوں. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پے بھی ڈالروں میں، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ فإن له معيشة ضنكا، تو ہم اس پہ تنگی لے آتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہو؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نوجوان دوستو، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مکان ہوتا ہے، ایک مکین ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق رکھیں گے تو آیت کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. ایک مکان ہوتا ہے، ایک تو اس کی رہائش کی جاتی ہے، بڑے بڑے مکانات بنائے جاتے ہیں، اور ایک مکین جو اس میں رہتا ہے. تو یہ جو کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں جت قدر بھی آپ بڑائی دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ سب اس کا تعلق مکان سے. جس پہ اللہ تنگی لے آتا ہے وہ ہے مکین، وہ ہے رہنے والے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا، جو اللہ کے ذکر سے دوری کرتے ہیں اللہ ان پہ تنگی لے آتا ہے، مکان کی نہیں، ان مکینوں پہ اللہ تنگ کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی انسان ایک بہت بڑے ملک میں رہتا ہو لیکن اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں جو اس کی ضرورت کے لیے ضروری تھی نہ ہو، اور وہ اس ملک سے باہر بھی نہ جا سکے، تو وہ ملک اس کے لیے ایک جیل بن جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے. یعنی اپنی وسعتوں کے ساتھ وہ بہت بڑا ملک اس کے لیے ایک قید بن جاتا ہے. بس اسی طرح سے اگر کوئی انسان وہ جو پروردگار دو عالم کا ذکر ہے، خدا کی اطاعت ہے، اس سے اگر دور ہٹ جائے تو بڑے بڑے مکانوں میں رہتے ہوئے بھی وہ بڑے بڑے مکان اس پہ تنگ ہو جاتے ہیں. اس گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن نور محبت نہیں ہوتا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دل میں ہر طرح کی سوچ ہوتی ہے لیکن دل میں اطمینان نہیں ہوتا. جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں کبھی اس پہ وہ راضی نہیں ہوتا، اور ان کے چھن جانے کا خوف ہمیشہ رہتا ہے، اور جو نعمتیں نہیں ہوتی ان کا وہ لالچ ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ان پہ ہم روزگار تنگ کر دیتے ہیں، ان کو قیدی بنا دیتے ہیں. وہ نشے کے قیدی ہو جاتے ہیں، وہ فحاشی کے بھی قیدی ہو جاتے ہیں، وہ بری عادتوں کے بھی قیدی بن جاتے ہیں. ان قید سے وہ نکل نہیں سکتے. ایک رستہ ہے وہ ان قید سے نکلنے کا، وہ کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری، ذکر پروردگار ایک ایسی سے ہے جو انسان کو قیدوں سے نجات دے دیتا ہے. اور چھٹے امام سے پوچھا گیا، وہ جو قرآن مجید ہے وہ ذکر کا ایک مصداق ہے، اور چھڑے امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول، جو اللہ نے فرمایا کہ من اعرض ذکری، اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یعنی جو کوئی علی کی سر سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے، یہ بڑی کائنات بھی اس پہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اور جو جتنا علی کی سیرت پہ اترتا چلا جاتا ہے، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مکان بھی اس کے لیے وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں. درود پڑھ دے محمد اللہ صلی اللہ. تو جو مصیبتیں ہیں، مصیبتوں کا آنا اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ انسان سے اللہ ناراض ہے، ایسا ہی ہے نا؟ مصیبتوں کا آنا اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ سے، انسان سے اللہ ناراض ہے. اور خوشیوں کا آنا بھی، نعمتوں کا آنا بھی اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ اسے خوش ہے. تو پروردگار یہ خوشیاں کیوں عطا کی ہیں؟ بڑی بڑی خوشیاں مل جاتی ہیں، پروردگار یہ نعمتیں کیوں عطا کی ہیں؟ اور پروردگار یہ بڑے بڑے غم آ جاتے ہیں پھر کس لیے؟ اگر یہ غم جو ہے اس سے پتا ہی نہیں چلتا کہ اللہ اس سے خوش ہے تو پھر اس کا فلسفہ کیا ہے. سورہ حدید قرآن مجید کا 55 سورہ ہے 55. اس سورہ میں پروردگار عالم نے اس خوشی اور غم کے عطا کرنے کا فلسفہ بتایا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اور دیگر عالم سورہ حدید میں ارشاد فرمایا کیا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. دیکھو جو مصیبتیں تم پہ آتی ہیں خوشی اور غم کے عطا ہونے کا فلسفہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا. جو خوشیاں جو غم تم پہ آتے ہیں فی انفسکم جو بھی تمہارے نفسوں پہ یا اس زمین پہ غم آتے ہیں, آندھی آ گئی, زلزلہ آ گیا, طوفان آ گیا, سیلاب آ گیا, بعض وقت ایران میں زلزلہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں جناب وہ کیونکہ انقلاب آ گیا تو اللہ ناراض ہے. تو اللہ فلسفہ بتا رہا ہے خوشیوں اور غموں کا. کیا فرمایا من قبل ما اصاب من مصیبت, کوئی مصیبت بھی جو آتی ہے تمہارے نفسوں میں یا اس زمین کے اوپر الا فی کتاب, وہ لوہے محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے. جو خوشی جو مصیبت بھی آتی ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرہا, اس سے پہلے کہ تمہارے پاس آئے وہ اللہ نے لوہے محفوظ میں لکھ دیے. ان ذالک علی اللہ یسیر, اس خوشی اور اس غم کا تمہارے آنے سے پہلے پروردگار عالم کا لوہے محفوظ میں لکھ دینا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. پروردگار کس لیے لکھ دیا تو نے؟ اب پروردگار نے فلسفہ فرمایا لکی لا تاسو علی ما فاتک, تاکہ افسوس نہ کرنا جو چیز تم سے گم ہو جائے. جب نقصان ہو جائے تو اس پہ کبھی بھی افسوس نہیں کرنا. ولا تفرحوا, اور مت اکڑنا, الا ما آتاکم, جو ہم تمہیں دے دیں اس پہ کبھی بھی جو ہے زیادہ خوش نہ ہو جانا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی غم آ جاتا ہے, مصیبت آ جاتی ہے, تو اللہ نے کیا فرمایا یہ لوہے محفوظ پہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. غم جو ہے وہ لوہے محفوظ پہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ لیکن لا تاسو علی ما فاتکم, تاکہ افسوس نہ کرنے بیٹھ جانا کہ پروردگار ابھی کیسے ہو گیا. وہ غم, وہ دکھ, وہ چیزیں جس پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا نا, اگر وہ آ جائیں تو ان کے جان آنے پہ کبھی بھی افسوس نہیں کرنا. آندھی آ گئی, طوفان آ گیا, زلزلہ آ گیا, سب کچھ سارا مال بہ گیا, تو اب اس مال کے جانے پہ کبھی افسوس نہیں کرنا. لیکن لا تاسو علی ما فاتکم, جو مال گم ہو جائے اس پہ افسوس نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ لوہے محفوظ پہ پہلے سے لکھا تھا کہ یہ زلزلہ آنا ہی آنا تھا اور جو ہے وہ یہ نقصان ہونا ہی ہونا تھا. تو اگر کوئی نعمت ایسی مل جائے تو اب اس پہ اکڑنے نہیں لگنا. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور فخر نہیں کرنا جو ہم تمہیں دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوہے محفوظ میں پہلے سے لکھا. اب یہ آیت ہو گئی نا, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب, پہلے سے کتاب میں ہے. امام زین العابدین, بس آخری جملہ, جب یزید کے دربار میں گئے ہیں نا تو وہاں پہ یزید نے ایک آیت کی تلاوت کی اور امام زین العابدین نے بھی ایک آیت کی تلاوت کی. چاہتا ہوں ہدیہ کرو اور آپ سے اجازت لے لو. پہلے یہ سوال کہ اگر تمام مصیبتیں اور تمام خوشیاں پہلے سے لوہے محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں تو انسان کا تو کوئی بھی اختیار نہیں رہا. اگر جتنے بھی غم ہیں, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب, پہلے سے لوہے محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں, تو انسان کا تو کوئی بھی بس نہیں. تمام خوشیاں لکھ دی گئی ہیں تو پہلے سے انسان کا کوئی بس نہیں ہے. نہیں, مصیبتیں دو طرح سی, دو طرح کی خوشیاں دو طرح کی ہیں, رزق دو طرح کے ہیں. مولانا مولانا کائنات علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا تمہارا رزق دو طرح کے ہیں, ایک وہ رزق ہے جو تمہارے نصیبوں میں لکھ دیا گیا ہے اور ایک وہ رزق ہے جس کی تلاش میں تم جاؤ گے تو وہ ملے گا. تو اسی طرح سے غم بھی دو طرح کے ہیں, کچھ وہ غم ہیں جو ہماری تقدیر میں لکھے گئے ہیں اور وہ کچھ وہ غم ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں. خوشیاں بھی دو طرح کی ہیں, کچھ وہ ہیں جو تقدیر میں لکھی گئی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اگر ہم محنت کریں گے تو پھر آئیں گی. دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کے چار مربے اس کے نام آ جاتے ہیں تو وہ ایسی خوشی ہے کہ جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. اور اگر کوئی پیدا ہوتا ہے اس ملک میں جس میں پہلے ہی قحط آیا ہو تو ایسا غم ہے جو اس کی تقدیر میں پہلے لکھا گیا تھا. کچھ غم پہلے تقدیر میں لکھ دیے گئے, کچھ خوشیاں پہلے تقدیر میں لکھ دی گئیں. اور قرآن مجید کے اندر سورہ شورا میں یہ سورہ حدید ہے جس میں فرمایا کہ تمہارے غم پہلے سے لکھ دیے گئے ہیں. اور سورہ شورا میں پروردگار عالم نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. دیکھو تم نے جو تم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں جان تو کیسے آتی ہیں, فبما کسبت ایدیکم, وہ اس لیے آتی ہیں کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ظلم کیا ہوتا ہے. یعنی تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے, یعنی تمہارے کاموں کی وجہ سے وہ مصیبتیں آتی ہیں. تو جتنے بھی ہم خطائیں کرتے ہیں, جتنی بھی خطائیں کرتے ہیں تو کیا وہ سب اسی وجہ اس پہ عذاب الہی آ جاتا ہے؟ جو بھی ہم سے کوتاہی ہو جائے اس پہ عذاب الہی آ جاتا ہے؟ پروردگار نے فرمایا یعفو عن کثیر, ایسا نہیں کہ جتنے غلط کام کرو گے اس پہ عذاب الہی آ جاتا ہے. تمہارا پروردگار تو کثرت سے چیزوں پہ معاف کر دیتا ہے. وہ یعفو عن کثیر, تمہارا پروردگار تو کثرت سے تمہاری خطائیں معاف کر دیتا ہے, لیکن جو خطائیں معاف نہ ہو وہ خطائیں جو ہیں وہ اس کا غم تمہیں آتا ہے. وہ کس وجہ سے آتا ہے؟ انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اب امام زین العابدین, اب دو آیتیں ہوگی, اب دونوں آیتیں دربار یزید میں تلاوت کی گئیں. بس توجہ کیجئے گا, اب بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. دونوں آیتیں جو ہے دربار یزید میں تلاوت کی گئیں. ایک وہ آیت کہ جو تمہارے پہ مصیبتیں آتی ہیں وہ کس لیے آتی ہے؟ کہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں. اور ایک وہ آیت جو تم پہ مصیبتیں آتی ہیں وہ لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں. جب امام زین العابدین دربار یزید میں داخل ہوئے نا, تو یزید نے اس آیت کی تلاوت کی, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پہ جو مصیبت آئی ہے وہ تمہارے کاموں کی وجہ سے آئی ہے. یزید کہنے لگا یعنی کہ اگر تم بیعت کر لیتا ہے تو یہ مصیبتیں کبھی نہیں آتی. فوراً امام زین العابدین نے سورہ حدید کی آیت کی تلاوت فرمائی, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا. نہیں, کچھ مصیبتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ نے روز ازل سے لکھی ہوئی ہے. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے یہ ایسا غم ہے جو پروردگار عالم نے روز ازل سے لکھا ہوا, تقدیر سے پہلے یہ طے ہے شہادت امام حسین. کچھ لوگ آئے امام حسین کے پاس, جب امام جانے لگے نا تو آ کے کہنے لگے فرزند رسول اگر ہو سکے تو نہ جائے. جانتے ہیں میرے مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ یرانی قتیلا, اللہ مجھے اپنے رستے میں خون میں نہایا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ جو لوگ آئے انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ فرزند رسول اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو فرزند رسول زینب کو رہنے دیجیے, فرزند رسول ام کلثوم کو رہنے دیجیے, فرزند رسول یہ نبی زادیوں کو رہنے دیجیے. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ان اللہ یراہن سبایا, ابن عباس اللہ انہیں قیدی دیکھنا چاہتا ہے. اللہ زینب و کلثوم کے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. ارباب عذاب جب کربلا کے میدان میں روز عاشور سب مارے گئے نا, عباس بھی مارے گئے, قاسم بھی مارے گئے, اونو محمد بھی مارے گئے, حبیب ابن مظاہر بھی مارے گئے, مسلم ابن اوسجا بھی مارے گئے, ایسی صورت میں حسین ابن علی زینب و کلثوم کے خیمے کے باہر آئے اور ایک ہی آ کر سلام کرنے لگے, یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا جاریت و فضت و امی زارا علیکن منی سلام. اے زینب, اے بہن ام کلثوم, اے بیٹی سکینہ, اے میری ماں کی کنیز فضا, علیکن منی سلام, تم پہ حسین کا آخری سلام, تم پہ حسین کا آخری سلام ہو. جناب زینب خیمے کے باہر آئیں, کہا بھیا خیمے کے باہر کھڑے ہو کیوں سلام کر رہے ہو؟ بھیا خیمے کے اندر آ جاؤ نا. کہا بہن میں اندر آیا کوئی بچہ ہو سکتا ہے برداشت نہ کر سکے. کہا نہیں بھیا خیمے کے اندر آ جاؤ. حسین ابن علی خیمے کے اندر آئے. جیسے حسین ابن علی خیمے کے اندر آئے ایک مرتبہ میرے مولا نے دیکھا تو جناب فضا کہیں نظر نہ آئی. کہا فضا کدھر ہے؟ کہا اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے. امام حسین جناب فضا کے خیمے میں چلے. اب جب دیکھے تو جناب فضا اپنے خیمے میں بیٹھ کے رو رہی ہیں. امام حسین نے پوچھا اما فضا کس بات پہ رو رہی ہیں؟ کہا مولا آج ہر بی بی نے اپنی اپنی قربانی دی ہے، اگر کاش میرا بھی کوئی بچہ ہوتا میں بھی آپ پہ فدا کر دیتی. امام نے فرمایا اما فضا پرواہ نہ کر، میرا ہاتھ پکڑ لے، فوج اشکیا میں لے جا، جا کے اعلان کر دے کہ یہ زہرا کا نہیں فضا کا بچہ ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یہ کہہ کے امام خیمے سے باہر نکلے. دونوں بہنیں دوڑتی ہوئی آئیں کہ فضا مولا کیا کہہ رہے تھے، بھیا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اور تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، کہہ رہے میرا ہاتھ پکڑ لے، فوج اشکیا میں جا کے اعلان کر دے. دونوں بہنوں نے ہاتھ جوڑے، اما جا کے اعلان کر دے، شاید تیرا سمجھ کے چھوڑ دے. ایک مرتبہ بڑے جناب زینب کی طرف کہنے لگے یا اختی زینب اتنی بے قمیص نتیق، اے بہن زینب اگر پرانا کوئی لباس ہو تو دو. جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑا کہا بھیا لوگ دشمنوں میں جاتے ہیں تو فاخرانہ لباس پہن کے جاتے ہیں، آپ یہ پھٹے ہوئے لباس کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا بہن تجھے نہیں پتا میرے دشمن بڑے کمینے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین اس خیمے کی طرف چلے جس میں سید سجاد عالم غش میں تھے. گئے کہا بیٹا سجاد اٹھو، بیٹا سجاد اسرار امامت لے لو، بیٹا تیرے بابے کی شہادت کا وقت آ گیا. ایسے پہ سید سجاد نے عالم غش سے آنکھیں کھولی اور بابا کا عجیب منظر دیکھا کہ چہرہ خون سے لت پت ہے، لباس جو موجود ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، جسم میں مختلف جگہوں پہ زخم کے نشان ہیں، نہ آس میں نہ پاس میں عباس ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے فوراً آنکھیں کھول کے پوچھا بابا اینا اینا اخیل عباس، بابا چچا عباس کدھر گئے؟ کہا بیٹا قد قتلا، بیٹا عباس مارے گئے. فوراً کہا اینا اینا اخیل قاسم، بابا بھیا قاسم کدھر گئے؟ کہا بیٹا مارے گئے. کہا بابا علی اکبر کدھر گئے؟ کہا بابا بیٹا مارے گئے. ایک مرتبہ مولا امام حسین نے کہا بیٹا کس کس کا پوچھو گے ان خیموں میں، اب یا تو بچ گیا یا میں بچ گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بیٹا اسرار امامت لو. ایک مرتبہ آخری وصیتیں کی ہمارے حسین ابن علی خیمے سے باہر چلے. جناب زینب نے ابا کے دامن کو پکڑا، کہا بھیا آج ذرا خاک پہ بیٹھو نا. ارباب عزا نوکھا پیار ہوتا ہے بہن اور بھائی کے درمیان. جناب زینب کو امام حسین سے بڑی محبت تھی، امام حسین خاک پہ بیٹھے نا تو جناب زینب بھی خاک پہ بیٹھ گئی. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا ذرا بندے کبا کھولو نا. امام حسین نے بندے کبا ایک مرتبہ کھولنا شروع کیے. جب بندے کبا کھولے جناب زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ گردن پہ بوسا دیا، کہا نانا محمد کے حصے کا بوسا، اما زہرا کے حصے کا بوسا، بابا علی کے حصے کا بوسا. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا ذرا گردن کو تو جھکاؤ. مولا امام حسین نے گردن کو جھکایا، جناب زینب نے پوچھتے گردن ایک بوسا دیا، کہا اجڑی زینب کے حصے کا بوسا. ارباب عزا جب حسین ابن علی چلنے لگے نا خیموں سے تو تمام بیویوں نے ایک مرتبہ گھیرے میں لے لیا اور ماتم شروع کیا، واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ واہ غربتہ کا ماتم شروع ہوا. کبھی کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہوا دیکھا ہے نا؟ جب کسی گھر سے کوئی جنازہ اٹھے نا تو جانتے اس کا کیا انداز ہوتا ہے؟ جیسے جنازہ اٹھنے لگتا ہے نا تو وہ جو بیوہ ہوتی ہے کبھی آگے بڑھتی ہے، اس جنازے کو تھام لیتی ہے، کبھی اس جنازے کی جو بہنیں ہوتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں اس جنازے کو روک لیتی ہیں، اور کبھی اس کی جو یتیم بچیاں ہوتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں اور جنازے کو روک لیتی ہیں. کربلا میں امام حسین آخری شہید ہیں، سارے مارے جا چکے ہیں، کوئی پردہ بچانے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ بیویوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، جیسے امام حسین باہر نکلنا چاہتے ہیں کبھی زینب اور کلثوم آگے بڑھتی ہیں، کبھی سکینہ آگے بڑھتی ہیں، کبھی کبھی بیوہ آگے بڑھتی ہے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ حسین ابن علی خیمے سے باہر نکلے، زلجنا پہ سوار ہوئے اور زلجنا کو ایک لگائی. اب جب حسین ابن علی چلنا چاہتے تھے نا تو زلجنا رک گیا. ایک مرتبہ زلجنا سے مخاطب ہوئے، کا زلجنا میں جانتا ہوں صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تو تھک گیا ہے، لیکن زلجنا حسین وعدہ کرتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے قتلگاہ تک لے جا، دوبارہ حسین کبھی زحمت نہیں دے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ زلجنا نے اپنا سر زمین پہ جھکا لیا۔ اب جب حسین ابن علی نے خاک کربلا کی طرف نگاہ کی نا، تو چھوٹی بچی سکینہ زلجنا کی ٹانگوں میں باہیں ڈال کے کہہ رہی تھی کہ اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، زلجنا صبح سے جو کوئی گیا ہے پھر واپس نہیں آیا۔ حسین ابن علی زلجنا سے زمین پہ اترے، ایک مرتبہ بچی کو گود میں لیا۔ جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، سن سکتے ہو کیا سوال کیا؟ کہ یا آبا استسلمت للموت، بابا کے آپ ہی مرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی جس کا کوئی نہ رہا ہو وہ مرنے نہیں جائے گا تو پھر کیا کرے گا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کو گود سے لگایا، سینے سے لگایا، کہا بیٹی اما کے پاس ہو جایا کرنا، بیٹی اما کو تنگ نہ کرنا۔ جناب سکینہ نے کہا بابا اما کے پاس تو علی اصغر سوتے ہیں۔ کہا بیٹی نہیں، آج کے بعد تبادلہ ہو گیا، اصغر میرے پاس ہوئے گا تو اما کے پاس ہو جانا۔ اجرکم اللہ، بس ارباب اعلی آخری جملے۔ جب کربلا کے بن میں شام غریبہ چھا گئی، جب کٹے ہوئے سر والے لاشوں کی شام آ گئی، جب اس بچی کی شام آ گئی جس کے گوشوارے چھینے گئے، جب اس بچی کی شام آ گئی جس کو تماچے لگے، جب اس بچی کی شام آ گئی جس کے کرتے کا کسی کے کرتے کے دامن پہ آگ لگی، شام غریبہ کے آنے کے بعد کوئی بچہ پانی نہیں مانگتا۔ ارے پانی مانگے بھی تو کیسے مانگے، سارے پانی لانے والے جو سو گئے۔ جب کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی، جناب زینب نے ایک مرتبہ بچوں کو گننا شروع کیا۔ جب بچوں کو گن لیا تو حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نظر نہیں آئی۔ اب جناب زینب مقتل کی طرف آگے بڑھی اور آواز دے رہی ہیں کہ بیٹی سکینہ اگر ہو سکے تو میری آواز پہ لبیک ہو، بیٹی سکینہ۔ جناب زینب سکینہ کہتی کہتی قتلگاہ سے گزر رہی تھی تو ایک کٹے ہوئے سر والے لاشے سے آواز آئی، بہن ذرا آہستہ بولو، بچی میرے پاس ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں لیا، بچی کو پیار کیا، کہا بیٹی تو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کیونکہ وہ لاشے جن پہ گھوڑے دوڑ چکے، وہ لاشے جو سر کے بغیر ہو کیسے پہچانے جائیں گے؟ کہا بیٹی تو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا پھوپھی اما میں اس قتل گاہ سے بابا بابا کہتی ہوئی گزر رہی تھی کہ کٹے ہوئے سر والے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ، بیٹی تو میرے پاس آ جا۔ کہا بیٹی چلو، بیٹی چلو خیمے میں چلیں۔ کہا نہیں پھوپھی اما، مجھے بابا کے پاس رہنے دے۔ جناب زینب نے کہا بیٹی جنگلوں میں رات نہیں گزارا کرتے؟ ایک مرتبہ بچی نے چیخ ماری کہ پھوپھی اما میرا بابا بھی تو جنگلوں میں اکیلا ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین،
یا حسین، یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین۔